اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ ہود سے ہوا. الف لام را کتاب احکمت، اللہ کی کتاب قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. یہ محکم ہے جس میں نہ معنوی نہ لفظی کسی کوتاہی کمزوری کا احتمال ہے، اور یہ اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی بھی ہے اور باخبر بھی ہے. اگر تم اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کی معافی کرو مانگو گے تو اللہ معاف فرما دیں گے. سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے اور اسی کی طرف سب کچھ جانا ہے. اللہ تمہاری چھپی خلوت، تنہائی، تاریکی کے سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. پھر اللہ رب العزت نے بارہویں پارے کے آغاز میں اپنی ذمہ داری کا اظہار فرمایا کہ زمین پہ چلنے والی ساری مخلوق کی روزی میرے ذمہ ہے. ویسے تو اللہ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے ذمہ کیا ہے، لیکن اللہ نے بطور شفقت کے اس کا اعلان فرمایا کہ میرے ذمہ ہے. اور یہ کیسا نظریہ ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے تو نہ جانے کتنے گمراہیوں سے محفوظ ہو جائیں. مسلمان بہت ساری کمزوریاں جو اس میں پائی جاتی ہیں وہ معیشت کے راستے میں پائی جاتی ہیں. معاش، معیشت اس کے دین کے لیے آج سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. معاش، معیشت اور دنیا کے لیے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے صدیوں پہلے لے لی ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے اور اللہ سے بڑا بھی سچا کوئی نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم کہیں بھی ہو، مستقل کہیں مقیم ہو یا عارضی طور پہ تم کہیں جاؤ، تمہاری روزی وہاں پہنچے گی، تمہیں تمہارا رزق ملے گا. حضرات مفسرین نے لکھا کہ یہ رزق تو لکھا ہے، حرام کا رزق بھی ہوتا ہے، حلال کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب بندہ حرام سے لیتا ہے اپنے حرص و حوث کی وجہ سے اتنا حلال سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے تقسیم سے زیادہ نہیں لے سکتا. بس یہ اس کی محرومی اور بدقسمتی ہے کہ اس نے حلال کے راستے کا انتظار نہیں کیا اور حرام کی طرف چل پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہارا رزق تمہیں مل کے رہے گا، تم مرو گے نہیں جب تک کہ تمہاری روزی مکمل نہ ہو. اگر رزق میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو یہ چیز تمہیں گناہ پہ آمادہ نہ کرے، اس لیے کہ تمہارا رزق تمہیں مل کے رہے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ انسان کا مزاج بھی ہے، اگر نعمت کے بعد تکلیف آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر تکلیف کے پاس خوشحالی آ جائے تو شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، جیسے اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا، کسی کا اس پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نہیں مانتے تو اس جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ. اور پھر جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، فرمایا ہم اسے کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اللہ کا نافرمان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کا دنیا آخرت کا گھاٹا بہت بڑا ہے. ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جن کے لیے اللہ نے کامیابی کا اعلان فرمایا، فرمایا جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا سننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسی کافر مسلمان کے ہاں مسلمان بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور اللہ کی توحید کا اعلان حضرت نوح نے فرمایا، قوم کے خوشحال اور وڈیروں نے ان کی مخالفت کی، اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم کہنے لگی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ تو رسول کسی فرشتوں کو بھیجتا، آپ تو ہم جیسے کھاتے پیتے زندگی کی ضروریات رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میرا ہی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن سکتی ہے، فرشتے کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، اور رسالت کا مقصد انسان سے حاصل ہو سکتا ہے، فرشتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. اور پھر ان کا اعتراض تھا کہ تیرے ماننے والے عام طور پہ کمزور لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اور وہ ذلیل انہیں کہہ رہے تھے علیاذ باللہ جن کے پاس وسائل دنیا کم تھے، تو فرمایا یہ تو تمہاری جہالت ہے کہ دولت جس کے پاس نہ ہو تمہاری نظروں میں وہ گھٹیا اور کمزور ہے، اور جس کے پاس دولت بہت ہے تمہارے نزدیک وہ شریف اور معزز ہے. فرمایا معزز اور شریف اور گھٹیا کا تعلق دولت سے، عہدے منصبوں سے نہیں ہوتا، وہ تو اخلاق اور کردار اور سیرت سے ہوا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کشتی بنانے کی تلقین فرمائی، اور پھر ان پہ سوار کیا، اور پھر اللہ نے اس پورے قوم کو ایسا غرق کیا کہ ہر چیز سے پانی ابلنے لگ گئی، ابلنے لگا، یہاں تک کہ تندور جس میں روٹیاں اور آگ ہوتی ہے اس سے بھی پانی ابلنے لگا. اور ان کا بیٹا حضرت نوح کا کنان ایمان نہ لایا اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا. حضرت نے فرمایا ایمان لیا، اللہ سے عرض کی اللہ آپ اپنی قدرت سے اس کے دل میں ایمان القا فرما دے. اللہ نے فرمایا یہ اب ایمان نہیں لے کے آئے گا، اور ایک لہر نے اسے بھی غرق کر دیا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں تو یہ آپ کا اہل میں سے بھی نہیں ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی کی درخواست کی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی. پھر قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اور ان کی دعوت اسلام کی، دعوت تبلیغ اور توحید کی دعوت دینا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اور وہ قوم بھی تعجب کرنے لگی کہ تو ہمیں میں سے ہے اور ہمیں اسلام، ہمیں اللہ کا پیغمبر، اپنا اللہ کی رسالت کا تو دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ کا پیغام سنا رہا ہے. قوم نے فرمایا میں تمہارے خیرخواہی میں ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ اور دنیا کا مفادات نہیں چاہتا، تمہاری خیرخواہی میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں. پھر قوم صالح کی طرف قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اونٹنی کا معجزہ دکھایا اور سمجھایا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اسے ضائع نہ کرنا اور اس کو قتل نہ کرنا. قوم نے اسے قتل کر دیا. 3 دن کی مہلت کے بعد قوم صالح بھی ہلاک ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے، بغیر کسی گفتگو کے سب سے پہلے ایک بچھڑا بنا کر خدمت میں پیش کر دیا. نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں. بچھڑا بنا کے جب لے کے آئے تو آگے ہاتھ نہیں بڑھایا فرشتوں نے، گھبرا گئے، اس لیے کہ گھر میں آ کر کھانا نہ کھانا خطرے کی گھنٹی ہے، گھبرا گئے. جب حضرت ابراہیم کی یہ گھبراہٹ دیکھی تو فرشتوں نے اظہار کر دیا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. 100 سال اس کی بوڑھی بیوی کی ہو چکی تھی حضرت سارا کی، لیکن دل میں بیٹی کی تمنا رکھتی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بوڑھے تھے، جب خوشخبری ملی تو آواز پہنچی گھر کی طرف، وہ پردے میں تھی، اس نے یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا، کہنے لگی میرا بیٹا اس عمر میں، اس بڑھاپے میں، اور یہ میرا شوہر بوڑھا اس حال میں. فرمایا ہاں اللہ آپ کو اپنی رحمت اور قدرت کا شہکار اور نمونہ بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے گا. اور پھر اپنے آنے کی غرض بتائی کہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں اور لوط کی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کی کہ مہلت دے دیں، وہ ایمان لے آئیں گے. فرمایا اللہ کا طے ہو چکا، انہوں نے اب مہلت، اب ان کے لیے مہلت نہیں ہے. جب یہ انسانی شکل میں گئے اور خوبصورت بچوں، نوجوانوں کی شکل میں گئے، وہ قوم تو انتہائی خبیث عمل کے اندر مبتلا تھی، اور ہم جنسی اور جسے کہ مردوں سے اپنے شہوت پورا کیا کرتی تھی. جب اسے پتا چلا کہ یہ بچ نوجوان آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کا واسطہ دیا، مجھے اپنے مہمانوں میں شرمندہ نہ کرو، قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، نکاح کر لو، پاک دامنی کی زندگی گزار لو. تو قوم کہنے لگی لوط جو آنتا ہے، ہمارا مقصد، ہمارا بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ اس کو بھی خوب جانتے ہیں. جب حضرت لوط کی یہ گھبراہٹ دیکھی تو فرشتوں نے فرمایا آپ نہ گھبرائیں، یہ ہم تک نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ راتوں رات بستی سے نکلیں، ہم نے اس قوم کو ہلاکت کا فیصلہ فرمایا. اللہ کے فرشتوں نے آسمان پر یہ ساری بستی اٹھائی اور زمین پر پٹ رکھ دی، اور یوں پٹخ کر اوپر سے آسمان سے پتھر برسائے، اور ہر پتھر پر نشان زدہ تھا، اور یہ سزا ملی اس قوم کو بے حیائی اور فحاشی اور ہریانی کی وجہ سے. اللہ بہت ساری کمزوریاں برداشت کر لیتا ہے، لمبی مہلت دیتا ہے، لیکن ظلم اور بے حیائی کی سزائیں بہت جلد جلد مل کر ملا کرتی ہیں، ظلم اور بے حیائی اور فحاشی کی سزائیں بہت جلدی ملا کرتی ہیں، اور یوں اس قوم کو پٹخ دیا۔ پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے، اور اس حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا۔ قوم کہنے لگی شعیب تیرے سے تو بڑی امیدیں رکھی تھی، اس لیے کہ نبی جب بچہ بھی ہوتا ہے بچپن میں اس کے اندر خوبصورت صفات، اعلیٰ کردار، شاندار سیرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو قوم کہنے لگی ہمیں تم سے بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھی، اور جسے کہیں کہ تو کیا تیری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم معاملات کے اندر بھی احتیاط کرنے لگ جائیں؟ تو اس کا تذکرہ فرمایا، اور قوم بجائے ماننے کے طنز اور تنقید کرنے لگی۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فریاد کی، اور قوم شعیب بھی ہلاک ہوئی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا جس کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ہم نے زیادتی نہیں کی، ان کی بدعمالیوں کی انہیں سزا ملی ہے۔ پھر جنت اور جہنم کا منظر ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے ساری امت کو خطاب ہے، استقامت کا مظاہرہ کرو، صبر اور تحمل سے کام لو، اور دن رات کے مختلف اوقات میں نمازوں کا اہتمام کرو، ظالموں کی طرف مت جھکو، ورنہ جو آگ ظالموں پہ آ پڑے گی وہ عذاب آپ کی شکل میں تم پہ آ پڑے گا۔ اور ظالموں کی طرف جھکاؤ یہ ہے کہ ظالم کی حمایت کرنا، اس لیے کہ وہ میرے برادری کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے قوم کا ہے، میرے زبان کا ہے۔ یا ظالموں کی طرف جھکنے کی شکل یہ ہے کہ ان کی مشابت اختیار کرنا، اور دل میں ان کی محبت اور عقیدت رکھنا۔ فرمایا اگر یہ تم ظالموں کی طرف یوں جھکو گے تو جو آگ انہیں چھوگی وہ آگ تمہیں بھی پکڑے گی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے عذاب سے بچاؤ کی شکل بتائی کسی قوم کی، کہ کیوں نہ اس قوم میں کچھ سمجھدار لوگ ہوں جو قوم کو برائیوں سے، فساد کرنے سے روکیں، اور جب تک قوم میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ قوم کو ہلاک نہیں کیا کرتا۔ ان واقعات میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ مربوط انداز میں، اتنی ترتیب سے قرآن میں کسی قصے کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس لیے اس قصے کے بارے میں فرمایا احسن القصص، بہترین قصہ ہے، اور اس میں بہت سارے سبق اور رہنمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں خواب آتی ہے، دیکھتے ہیں سورج چاند ستارے آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا یعقوب نبی تھے، ان کو بتایا ابا مجھے یہ خواب آئی ہے، خواب بہت بڑھیا تھی، تعبیر بہت شاندار تھی، اشارہ تھا کہ آئندہ جا کر اللہ آپ کو بڑی عظمت اور شان دینے لگے ہیں۔ تو فرمایا بیٹے بھائیوں کو نہ بتانا، یہ تیرے ستیلے بھائی ہیں، اس لیے کہ شیطان ہے، دنیا کی جاہ اور دنیا کی عزت بس اوقات بھائیوں کے اندر بھی حسد اور کینہ کی گندگیاں پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو دشمن بنا دیتی ہے، احتیاط کرنا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا خواب بھی ہر ایک کو نہیں بتانی چاہیے، جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ صاحب علم خواب سے کچھ مناسبت رکھتا ہے اور میرا خیرخواہ اور ہمدرد ہے، صرف خواب اسی کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ پھر فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے بہت اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور سوال کرنے والوں کے لیے جو آپ کی رسالت پہ شک کر رہے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے کہ صدیوں پہلے آپ سے یہ واقعہ پیش ہوا، اور آپ کی زبان سے یہ واقعہ آج دنیا پھر سن رہی ہے، یہ تو آپ کی نبوت اور رسالت کی سچی گواہی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ابا کی توجہ محبت کا مرکز یہ یوسف ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں نہ ہو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کسی ویرانے میں پھینک دیا جائے۔ طے اور مشورہ یہ ہوا جسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، دنیا آئے گی، اٹھا کے لے جائے گی، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، اور پھر اللہ سے توبہ کر کے نیک صالح بھی بن جائیں گے۔ جیسے آج کا مسلمان کی سوچ بھی نادان کی یہی ہے کہ میاں اب تو کرتے رہو، جوانی ہے، انجوائے کرنے کا زمانہ ہے، بوڑھا ہوں گے جب دانت نکل جائیں گے، کمر جھک جائے گی، توبہ کر لیں گے۔ ارے میاں، جوان بھی مر رہے ہیں اور جوانیوں کے اندر بھی عبرت کے نمونے بن رہے ہیں، مہلت نہیں ملتی، کیا پتہ کس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے۔ ان نادانوں نے بھی کہہ دیا ابھی تو قتل کر دو، اب تو راستے سے ہٹا دو، پھر توبہ کر لینا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال کے آ گئے، اور ایک سب مسافروں کا قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا اور انہوں نے اپنے ڈول ڈالا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے رسی کو پکڑ لیا، اس نے جھانکا تو دیکھا حسین و جمال جمیل خوبصورت نوجوان خوبصورت بچہ، اس نے ڈول کو پکڑا ہوا ہے، اس نے اوپر کھینچا، خوش ہوا، بڑی قیمتی چیز آ گئی، چھپا لیا، بازار میں جا کر بیچیں گے، بڑی قیمت ملے گی، جا کر مصر کے بادان میں فروخت کرنے لگا۔ عزیز مصر وزیر خزانہ جو مصر کا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرف آیا اور کہا اس بچے کو خرید لیتے ہیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ خرید لیا، بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، اس گھر کے اندر حسین بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، ظاہر کا بھی حسن تھا، اور پھر سیرت کا حسن، اپنا حسن ہوتا ہے، کشش بہت زیادہ تھی۔ وہ عورت فتنے میں مبتلا ہو گئی اور اس نے اس نوجوان کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی اور اپنی طرف گناہ کی طرف بلایا۔ یہ بچے نوجوان کہنے لگا انی میں اللہ کی پناہ میں، اور گناہ سے بچنے کا سب سے کبھی ترین راستہ یہ ہے کہ عین گناہ کے خطرے پہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اور دوسرا گناہ سے بچنے کا سب سے مضبوط جسے کہیں کہ سبب اور قوت ذریعہ یہ ہے کہ آدمی عین وقت میں اللہ کے احسانات اور رب کے احسانات سوچے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا اور اس فتنے سے نکلنے لگے، دروازے سارے بند ہیں اور وہ آگے بھاگ رہے، یہ خاتون پیچھے بھاگ رہی، اور دروازے کھلتے چلے گئے کھلتے چلے گئے، اور آخر کار اس نے پیچھے سے پکڑا اور ان کی قمیض بھی پھٹ گئی۔ جیسے باہر نکلے تو ایک گواہ اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، اس نے ایسی عقل کی بات کی کہ اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو سمجھ لو یہ عورت جھوٹی ہے، اور آگے سے قمیض پھٹی تو سمجھو یوسف جھوٹا ہے، دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، سب سمجھ گئے قصور اس خاتون کا ہے، اور کہا انک اذا کن عظیم، عورتیں مکر کرنے پہ آئیں تو پھر تو ان کا مکر بہت بڑا ہے، اور اگر یہ نیک بننے پہ آئیں تو دنیا میں ان جیسی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ انک اذا کن عظیم، مکر کرنے پہ آئیں تو بڑے بڑوں کے عقلوں پر چھا جایا کرتی ہیں، اور نیک اور پارسا بن جائے تو خاندانوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ انک اذا الشیطان کان ضعیفا، مکر شیطان کا ہے، وہ بھی کمزور ہے، مکر عورت کا ہے، اس کا اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے عقلوں پر چھا جایا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیمتی اتنی ہے، الدنیا متاع و خیر المتاع المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایک نیک صالح عورت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ یوں عزیز مصر کی خاتون کی بدنامی ہوئی اور عورتوں میں بات چل پڑی، کیسی احمق عورت ہے، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، اس کا عشق دل میں لے لیا، اس نے ٹی پارٹی کا انتظام کیا، پھل رکھے، فروٹ رکھے، چھریاں رکھی، چاقو رکھے، دسترخوان بھی بچھایا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باہر نکلے تو وہ تو بدحواس ہو گئیں، بجائے پھلوں پر چھریاں چلانے کے انگلیاں زخمی کر بیٹھی، اور کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر اور انسان تو ہے ہی نہیں، کوئی بہت معزز فرشتہ ہے، انگلیوں پر خون دیکھا تو یہ تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اور پھر کہنے لگی، انہوں نے بھی حمایت کی، دعوت دی کہ خاتون کی بات مان لے، تیری بڑی محسن ہے، تیرے پر بڑے احسان ہیں اس خاتون کے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں عطا فرما رکھی تھی، وہ گناہوں کے خطرات سے بہت واقف تھے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ کا، اے اللہ جیل کی تنہائی، خلوت، تکلیفیں، یہ سب برداشت ہیں، میں جانتا ہوں یہ سب تکلیف کی چیز ہیں، لیکن گناہ کا خطرہ، تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، جس طرف یہ بلا رہے ہیں اے اللہ مجھے وہ برداشت نہیں، جیل کی تنہائی، کوٹری، تنگی، بھوک، سب برداشت ہے، جیل مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور یوں اللہ رب العزت نے انہیں اس فتنے سے محفوظ رکھا، اور بات کو لوگوں کی زبانوں سے مٹانے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں دب تشریف لے گئے تو وہاں دو قیدی آئے، اور وہ شاہی دربار کے قیدی تھے، ایک وقت کے بادشاہ کو شراب بنا کے دیا کرتا تھا، دوسرا وہاں کا باورچی تھا، دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ وقت کو قتل کرنے کی سازش کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغمبرانہ اخلاق تھے، ساری جیل والوں کو تسلی دیا کرتے تھے، صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، خود تکلیف اٹھایا کرتے تھے، دوسروں کو راحت پہنچایا کرتے تھے، تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ بلند اخلاق نے پورے جیل کے اس ماحول کو پورا متاثر کر دیا، اور سب آپ سے رہنمائی لینے
کے لیے آیا کرتے تھے، ان کو خواب آئی اور خواب آ کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی کہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی انگور سے شراب نکال رہا ہے اور دوسرا آدمی کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے دل میں میری عقیدت آ گئی ہے، احترام اور اعتماد آ گیا ہے، اللہ کا ایک معجزہ اور بھی انہیں بتا دیا کہ تمہارا جو کھانا پک کے آ رہا ہے میں بتا دوں گا کیا کھانا ہے اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے، تاکہ اعتماد اور بڑھ جائے۔ لیکن اس اعتماد اور عقیدت سے دنیا نہیں بنائی، اپنی دنیا نہیں بٹوری، مفادات نہیں بنائے، اپنی دنیا کے نفع نہیں اٹھائے، بلکہ اس اعتماد اور عقیدت سے ان کی آخرت سنوارنے کا انتظام کیا اور انہیں اللہ کے توحید اور اللہ کی طرف بلایا اور ساتھ اللہ کی توحید سمجھائی، اور جب سمجھائی اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی جس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں اس پر تو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، اور جو جسے کہیں جو شراب نکال رہا تھا انگور سے اس کی رہائی ہو جائے گی اور دوبارہ اپنی ملازمت پہ بحال ہو جائے گا۔ جب یہ تعبیر سنی جس کے لیے سزا ہوئی وہ کہنے لگا میں نے تو ایسی پوچھا تھا، خواب واب کوئی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب خواب آئی نہیں تھی، ہو کے تو ایسا ہی رہنا ہے، ہوگا تو ایسا ہی، اور جس کے رہائی کے بارے میں طے ہوا تھا اس سے کہا ذرا وقت کے بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا ایک اندھا بندہ اندر موجود ہے، بے قصور پڑا ہوا ہے، اس کا بھی خیال کر لینا، اللہ کی شان ہے اللہ نے اسے بلا دیا۔ کچھ عرصہ اور رہنا کا سلسلہ جیل میں رہا اور پھر وقت کے بادشاہ کو خواب آئی اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ سات بالیاں ہیں بڑی تازہ سبز و شاداب، اور سات بالیاں بالکل خشک ہیں، اور سات بیل ہیں بالکل فربا اور موٹے تازے، اور سات بیل ہیں بالکل سوکھے اور لاغر، وہ فربا کو کھائے جا رہے ہیں۔ یہ خواب آئی، سارے مشیروں کو سب کو اکٹھا کیا، کسی کو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ جو رہا ہو کے آیا تھا اس نے کہا مجھے جیل میں بھیجنے کا انتظام کیجئے، وہاں ایک شخص ہے اس سے میں خواب کی تعبیر پوچھوں گا۔ پہنچتے کہنے لگا یوسف ایوہ صدیق، اے یوسف اے سچے آدمی، بڑا ہی تو سچا ہے، خواب کی تعبیر بتا دے، یہ خواب آئی ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا۔ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں کہا، پیغمبرانہ اخلاق تھے، جب ہماری باری تھی ہمیں بھول گئے اور اب اپنا مقصد اور اپنا معاملہ آیا تو پھر ہم یاد آ گئے، فوراً خواب کی تعبیر بتائی، تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ پیغمبر کے دل میں اس انسانیت کی بڑی خیرخائی ہوا کرتی ہے، خواب بھی کی تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، اور تدبیر کے ساتھ خواب کے ساتھ ایک اور چیز بتائی جس کا خواب سے تعلق کوئی نہیں۔ خواب یہ بتائی کہ ایسا یہ خواب یہ کہ ایک قحط کے 7 سال آنے والے ہیں، پہلے 7 سال بڑے تر و تازہ پھلوں والے، زراعت والے، کھیتیوں والے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آنے والے ہیں۔ یہ تو خواب کی تعبیر ہو گئی، اب تدبیر بتائی، تم ایسا کرنا جو پہلی مرتبہ 7 سال خوب زراعت اور کھیتی ہو تو دانوں کو بالیوں میں رکھنا، نکالنا نہیں تاکہ کیڑا نہ لگ جائے، آہستہ آہستہ استعمال کرنا تاکہ یہ 7 کے بجائے 14 سال تک تمہاری یہ غذا کام آ جائے۔ اور پھر ایک خواب کے علاوہ بتائی، ایک سال اور آئے گا جس میں خوب تمہارے باغات ہوں گے اور کھیت ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ وقت کے بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر بتائی تو بڑا متاثر ہوا، کہا اسے دربار میں لے کے آؤ، اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب بلانے کے لیے گئے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میرا زندگی کا مقصد تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور جب تک میرا کردار قوم کے سامنے واضح اور صاف اور شفاف نہیں ہوگا یہ چیز میری دعوت اور دعوت کی خدمت کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، پہلے میرا کردار واضح ہونا چاہیے۔ فرمایا بعد میں رہا ہوں گا، پہلے میرے کردار کے بارے میں ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ ان کا وہ معاملہ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ جب ان کو بلایا گیا دربار میں سب نے گواہی دی کہ یوسف بڑا پاک دامن ہے، بڑا سچا ہے، بڑا ہی با کردار ہے، سیرت کی بہت بلندی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے وقت کے عزیز مصر کے گھر میں خیانت نہیں کی اور میرا کردار میں کوئی داغ دھبا نہیں، باقی میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کہتا، جیسے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزگی کا اعلان نہ کرو، وہ تو میں بھی نہیں کرتا، اور فرمایا اس لیے کہ نفس تو برائی ہی کی طرف بلاتا ہے۔ پھر عزیز مصر کے دل میں ان کی قدر پائی، وقت کا حق، ساری امور مملکت ان کے سپرد کر دیے، ایسا شاندار انتظام کیا۔ ہر طرف جب اطراف میں قادساری کے آثار ظاہر ہوئے تو لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آیا کرتے تھے، آپ کے سکے بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بھی آئے غلہ لینے کے لیے۔ آپ تو پہچان کے 40 سال ہو گئے تھے، 40 سال کے بعد یہ سلسلہ ہوا، آپ پہچان چکے تھے، بھائی کہاں پہچانتے، شاہی لباس، شاہی تاج اور ایسی شہانہ حکومت، اور پھر 40 سال انہوں نے تو نظریں بھی نہیں اٹھا سکے، لیکن آپ نے ان کا پورا تعارف لے لیا اور پوچھا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ بن یمین جو حضرت یوسف کے سکے بھائی تھے، فرمایا آئندہ انہیں لے کے آنا اور ایک اونٹ کا غلہ تمہیں اور ملے گا۔ ابا کے پاس گئے، تذکرہ کیا، بڑا شاندار شاہی مصر ہے، بڑا ہی خیرخواہ اور ہمدرد، انسانیت کی بڑی ہمدردی اور خیر خواہی رکھتا ہے، بن یمین کو بھی ساتھ بھیجئے۔ ابا نے پہلے انکار کیا، پھر راضی ہو گئے، اور اللہ کی شان پھر تدبیر کی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بن یمین کو اپنے پاس رکھنے کی اور غلے کا جو پیمانہ تھا اس کے سامان پہ رکھ دیا، اور وہاں کا ضابطہ یہ تھا کہ جس کے ہاں سامان ملے اسے پکڑ لیا جائے، اور یوں بن یمین کا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس رکھا۔ بھائی واپس گئے، ابا بڑے ناراض ہوئے، آخر کا حد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا نے کہا جاؤ دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ ان کو پتا تھا کہ بنیامین تو وہی ہیں، یوسف پتہ نہیں کہاں ہیں۔ جب دوسری مرتبہ آئے اور اپنے گھر کے حالات بتائے اور اپنے مسائل کا تذکرہ فرمایا تو حد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار کر دیا کہ میں ہی یوسف ہوں، بتاؤ تم نے یوسف تمہارا کوئی بھائی تھا کنویں میں ڈالا تھا؟ جب یہ بات کی تو کہنے لگے انت یوسف، آپ تو یوسف نہیں ہیں۔ کہاں انا یوسف وہادا اخی، یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر ایک ضابطہ بتایا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کی یہ محنت ضائع نہیں کیا کرتا، جو تقوی گناہوں سے بچتا ہے اور مستقل مزاج اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ اس کی محنت اور ضائع نہیں کیا کرتا۔ اسی تقوی اور صبر کے بدولت کھویں سے اللہ رب العزت نے آج ظاہری باطنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جاؤ ابا کو لے کے آؤ، اور ابا کو بھی یہاں لے کے آؤ، سارے گھر والوں کو لے کے آؤ۔ یہ واپس گئے، جیسی قافلہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹا اور حضرت یوسف نے اپنی قمیض دی کہ ابا کی آنکھوں پہ رکھنا، بینائی واپس آ جائے گی، جیسی وہاں سے نکلے ادھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہم مجلس سے کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی شان، یوسف اپنے محلے میں موجود ہے، کنعان کے جنگل میں، تو یعقوب کو پتہ نہیں چلا، اور جب اللہ بتانا چاہے تو یوسف کی قمیض مصر سے چلی تو خوشبو کنعان میں آنے لگ گئی۔ اللہ اللہ ہے بھائی، اللہ اللہ ہے، جس کو چاہے جو خبر دلا دے۔ اور یوں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بھائی پہنچے اور ان کی آنکھوں کے اوپر وہ قمیض رکھی، بنائی واپس آ گئی، پھر سب کو مصر میں لایا گیا، اور مصر میں لا جیسی آئے تخت پہ آئے تو سب نے سجدہ کیا۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ابا یہ وہ خواب کی تعبیر ہے، سورج چاند ستارے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی پہلے شریعتوں میں جائز تھا، امت محمدیہ میں نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے۔ پہلی شریعتوں میں عبادت کا سجدہ حرام تھا، تعظیمی سجدہ جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ان کے ہاں تعظیمی سجدہ اس کے قائم مقام تھا، وہ جائز تھا، جو یہاں ہوا اور حضرت امت محمدیہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، عبادت کا تو حرام ہی حرام، تعظیمی سجدہ بھی امت محمدیہ میں حرام ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے احسانات پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرا خاتمہ اسلام پہ فرمانا اور میرا شمار نیک لوگوں کے ساتھ۔ اتنا بڑا پرہیزگار، اتنی بڑی نبوت، ایسی ظاہری باطنی انعامات کا سلسلہ، لیکن دعا میں پھر بھی عاجزی۔ اے اللہ خاتمہ اسلام پہ فرمانا، والحقنی بالصالحین، لیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ پھر اللہ کے نبی کے زبان سے یہ خبر میں خبر ملی، فرمایا یہ ساری خبریں آپ کی نبوت کی نشانی ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان واقعات کے اندر بڑی عبرت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔